عظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله آل الله لا سيما بقيه الله ولعنه الله على اعدائهم اعداء الله من يومنا هذا الى لقاء الله اما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. گفتگو سورہ الحجرات کے سلسلے میں ہے جس میں 18 آیتیں اور 14 اخلاقی اصول. سب کی بنیاد پہلی آیت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر تقدم حاصل کرنے کی کوشش کبھی مت کرنا. جب کبھی ہماری خواہشوں میں اور اللہ اور رسول اور اہل بیت کے حکم میں ٹکراؤ ہو جائے تو فوقیت اللہ، اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کو دینا ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کا سلیقہ سکھایا گیا. یوں تو اسلام ہر ایک سے گفتگو کا سلیقہ سکھاتا ہے، لیکن رسول کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ اسلام نے بعض چیزوں کو جو ہے وہ تقدس کی نگاہ سے دیکھا ہے. سب یکساں نہیں ہیں، سب برابر نہیں. یہ فکر غلط ہے کہ سب برابر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. کچھ وہ ہیں جنہیں اسلام نے تقدس دیا ہے. تقدس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بہت سی بعض چیزیں یہ جو ہے مقدس مانی جاتی ہیں. ایک مقدس وہ چیز ہے جس کی لیے شرعی یا عقلی جو ہے بنیاد فراہم ہے، اور ایک وہم و خیال ہے، جیسے گوشالہ یا سامری نے جو گوشالہ بنایا تھا جب جناب موسیٰ چلے گئے تھے، کوہ طور پر آنے میں تاخیر ہوئی تھی الواح کو لینے کے لیے، تو اس نے جو ہے گوشالہ بنا دیا. اس کو قوم میں تقدس حاصل ہو گیا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، احترام کرنے لگے اس کا. بعض تقدس خامخواہ کا ہے، ہمارا اپنا جو ہے بنایا ہوا تقدس ہے، اس کی کوئی بنیاد کوئی اساس نہیں ہے. مگر کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں خدا نے تقدس عطا کیا ہے. تمام یہ جو ہے مقدسات کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بعض لوگ یہ جو ہے مشرکین خدا اور بت دونوں کو یہ جو ہے برابر کر دیتے تھے نا. شرک کا معنی یہی تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے جو ہے برابر قرار دے دینا. نہیں، اللہ سب کے برابر نہیں ہے، اس کا درجہ یہ جو ہے بلند ہے. تمام تقدس اور تمام یہ جو ہے مقدسات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. قیامت کے دن جب حساب اور کتاب ہوگا اور مشرکین یہ جو ہے ذلیل ہوں گے، تو ان کی ذلت کا سبب جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ خود بھی البتہ بیان کریں گے، اعتراف کریں گے، وہ یہ تھا کہ دوسروں کو انہوں نے اللہ کے برابر قرار دے دیا تھا، جو ان کے خیالی معبود تھے. ان کو خیالی معبود کو، لات و منات و عزا کو، انہوں نے اللہ کے برابر قرار دے دیا تھا. اللہ کا رتبہ اور ہے، ان کی حقیقت اور ہے. چنانچہ سورہ شعراء آیت 96 سے لے کے آیت 98 تک قرآن مجید ان کا قصہ بیان کرتا ہے. پھر عرض کروں گا، قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف عبرت کے لیے ان قصوں کو بیان کرتا ہے. قالو، قوم، یہ جو ہے مشرکین، وہم فیہا، مشرکین کہیں گے کس حال میں؟ اس حال میں کو جہنم میں جا چکے ہوں گے. وہم فیہا، جہنم میں جانے کے بعد وہ کہیں گے، تاللہ، خدا کی قسم، انا کنا لفی ضلال مبین، ہم نے اپنی پوری زندگی گمراہی میں گزار دی، وہ بھی آشکار کھلی ہوئی گمراہی میں گزار دیا. کیوں گمراہ ہو گئے تھے ہم؟ جہنم میں کیوں ہم آئے ہیں؟ یہ جو گمراہی کے باعث گمراہ کیوں ہوئے تھے؟ اذ نسویکم برب العالمین، ہم اس لیے گمراہ ہو گئے تھے کہ اے بتو، ہم نے تمہیں اور اللہ کو جو ہے برابر قرار دے دیا تھا. جو درجہ خدا کو دینا چاہیے تھا، وہ درجہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے. آج ہم اپنی عملی زندگی میں بھی بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جو درجہ ہمیں خدا کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ ہم نے کسی اور کو دے رکھا ہے، خدا کے جو ہے برابر قرار دے دیا ہے. ایک طرف حکم خدا ہے، ایک طرف حکم سماج ہے، برابر ہی نہیں بلکہ بعض اوقات سماج کو جو ہے مقدم قرار دے دیتے ہیں خدا کے اوپر. جس طریقے سے یہ جو ہے مشرکین جہنم میں جانے کے بعد پشیمان ہو کے کہیں گے نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں جو ہے عالمین کے پروردگار کے برابر قرار دے دیا گیا تھا. قرآن جا بجا کہتا ہے، اس طرح اشارہ ہے کہ خدا کی ذات بلند و بالا ہے. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ جب کہتے ہیں کیا مانا سبحان اللہ؟ یعنی اللہ کی ذات ہر چیز سے برتر ہے، منزہ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز میں نقص ہے، دنیا کی ہر چیز میں عیب، کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو، کتنے ہی با کمال، کتنے ہی اچھا شعر کوئی کہہ دے پھر بھی اس کے اندر نقص موجود ہے، کتنی اچھی تقریر کوئی کر دے پھر بھی اس کے اندر نقص موجود ہے. دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے میں نقص ہے، عیب ہے، لیکن ذات خدا وہ ہے جس میں کوئی نقص اور عیب نہیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. غلطیاں ہم کرتے ہیں، اکثر اپنی غلطیوں کا ٹھکرا خدا کے سر پھوڑ دیتے ہیں. امتحان میں فیل ہو گئے، خدا نے کیا فیل کر دیا؟ اگر آپ محنت کیے ہوتے، اگر آپ نے اپنا وقت کھانے پینے کھیل تفریح ٹی وی گیم وغیرہ میں صرف نہ کیا ہوتا تو آپ فیل نہ ہوتے. خدا پر کیوں الزام دھرتے ہیں؟ کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، خدا پر الزام مت رکھیں. سبحان اللہ، اللہ منزہ ہے. الزام اگر ہے تو اپنی کاہلی پر، اپنی لا علمی پر، اپنی جہالت پر الزام رکھیں. اگر آپ نے شعوری طور پر محنت کی ہوتی تو یقیناً آپ کو یہ گھاٹے کا دن دیکھنا نہ پڑتا. نہ صرف یہ کہ خدا کی تسبیح، حتیٰ خدا کا نام بھی جو ہے بزرگ ہے، سبح اسم ربک الاعلی. ذات خدا تو اپنی جگہ پر، نام خدا بھی، اپنے اعلیٰ پروردگار کے نام کی بھی تسبیح کرو، اس کا نام بھی یہ جو ہے منزہ ہے. تو ایک ذات جو تقدس کی حامل ہے، جس کی یہ جو ہے بنیاد ہے، جس کی اساس ہے، جس کا عقلی اور شرعی جو ہے سرچشمہ ہے، وہ مقدس اللہ کی ذات ہے. اللہ کا نام مقدس ہے. آپ ہر نام کو بغیر یہ جو ہے طہارت کے چھو سکتے ہیں، مگر اللہ کے نام کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے ہیں. یا جن جن لوگوں کے نام کو تقدس اللہ نے عطا کر دیا ہے، ہم بھی محمد ہیں، وہ بھی محمد ہیں. ہم محمد اور ان محمد کا نام بھی یکساں نہیں ہے، پھر یہ جو ہے ذات کیسے یکساں ہو سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے؟ ہمارے نام کو بغیر وضو آپ چھو سکتے ہیں، ان کے نام کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے. ائمہ علیہ السلام کے نام کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے. بنابر احتیاط واجب جناب یہ جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو بغیر وضو آپ مس نہیں کر سکتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہوتی ہے، انگوٹھی میں جو ہے اسماء خدا لکھے ہیں یا اسماء اہل بیت لکھی ہے، قرآن کوئی آیت لکھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کبھی بغیر طہارت کے نہ رہیں. لاکٹ میں بعضوں کے نام لکھا رہتا ہے، یا اللہ، یا حسن، یا محمد، یا علی، یا مہدی. خب اچھی بات ہے، اسے آویزہ کریں، لیکن آویزہ کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام رکھیں کہ ہمیشہ حالت طہارت میں رہیں، کبھی جسم ان چیزوں سے مس نہ ہو. تو اللہ کا نام بھی یہ جو ہے مقدس ہے، ذات خدا تو مقدس ہے ہی، کتاب خدا مقدس ہے. ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں دنیا میں، ہر کتاب یکساں نہیں ہے، برابر نہیں، یہ بھی کتاب وہ بھی کتاب نہیں، کتاب خدا مقدس ہے. قرآن مجید میں تین مقامات پر لفظ قرآن کے ساتھ تین صفت بیان ہوئی ہے، انہ لقرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید. قرآن کریم ہے، اب بھی اس کا اکرام کریں. قرآن عظیم ہے، آپ بھی اس کی تعظیم کریں. قرآن یہ جو ہے مجید ہے، آپ بھی اس کی تمجید کریں، آپ بھی اس کی تعریف کریں. قرآن کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں، احترام قرآن البتہ صرف یہی نہیں کہ اس کو چوم کے طاق پہ رکھ دیں. احترام قرآن یہ نہیں، وہ تو خیر ہے احترام، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا، اگر ہم اسے پڑھیں گے نہیں، اگر ہم اسے سمجھیں گے نہیں، تو ہدایت کا فریضہ کیسے انجام پائے گا؟ آپ کے کلاس میں ایک ٹیچر آیا، ٹیچر کا احترام صرف یہی ہے کہ آپ اس کی تعریف کرتے رہے، اس کا ہاتھ چومتے رہیں. جہاں وہ پڑھانے بیٹھا آپ سو گئے، جہاں اس نے یہ جو ہے لیکچر شروع کیا آپ باہر نکل گئے. یہ اس کا احترام ہے یا بے احترامی ہے؟ ایک ذاکر کا احترام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ اس کا ہاتھ چومیں، اچھا کھانا کھلا دیں، اچھا کمرہ دے دیں، لیکن جہاں ممبر میں بیٹھا تھا اٹھ کے چلے گئے، اس سے بڑی بے احترامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی توہین اس خطیب کی کوئی ہے اس کے علاوہ؟ اس سے بڑی توہین اس ٹیچر کی ہے جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد ہی نہیں پورا ہو پا رہا ہے، کھانا اچھا کھلا رہے ہیں، ہاتھوں کو چومے جا رہے ہیں، یہی حال قرآن کا ہے۔ ہم نے قرآن کو خوب احترام دیا، اتنا احترام دیا، خوبصورت سے جزدان میں ڈاک کر کے بہترین کیس میں رکھ کر کے اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا وہاں تک۔ خوب یہ احترام قرآن نہیں ہے؟ یقیناً ہمیں قرآن کو احترام سے اوپر رکھنا چاہیے، ہر کتاب اور قرآن کا درجہ برابر نہیں ہے۔ یقیناً قرآن کو ہمیں اپنے یہ جو ہے سروں پہ جگہ دینا نہیں، سر کے علاوہ دل میں بھی تو جگہ دینے کی ضرورت ہے، صرف سروں پہ جگہ دے دیا دل میں جگہ نہ دیا تو یہ قرآن کا احترام نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کو تقدس حاصل ہے کتابوں میں، انہ لقرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید۔ قرآن مجید میں 40 القاب قرآن کے ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن نور ہے، قرآن فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز اگر دینا ہے، تشخیص دینا ہے، قرآن کے ذریعے سے دیں گے۔ قرآن احسن الحدیث ہے، کہ صحیح پڑھنا ہے، کہانی پڑھنے کا آپ کو شوق ہے، قرآن سے بہتر کون کہانی ہے؟ کیونکہ بقیہ ساری کہانی یہ جو ہے سلاتی ہے، قرآن کی کہانی جگاتی ہے۔ سلانے والی کہانی اچھی ہے یا یہ جو ہے وہ جگا دینے والی کہانی اچھی ہے؟ قرآن ذکر ہے، قرآن تذکر ہے، قرآن اگر انسان پڑھتا رہے، البتہ پڑھتا رہے سمجھ کر کے معنی کو، البتہ نہیں بھی سمجھتا ہے پھر بھی اس کا اثر ہے، پھر بھی اس کا اثر ہے۔ لیکن اگر پورا اثر لینا چاہتے ہیں، مکمل اثر لینا چاہتے ہیں اس کا، تو قرآن کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ آیت اور ترجمہ دونوں پڑھتے پڑھتے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آپ بغیر ترجمے کی بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا، البتہ ہر ایک اپنی اعتبار سے۔ پیڑ کو ہم بھی دیکھتے ہیں اور پیڑ کو وہ بھی دیکھتا ہے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں۔ ہم پیڑ کو دیکھتے ہیں فقط ہری بھری پتیاں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ افراد یہ جو کہ یہ جو ہے باٹنی کے جو ہے فیلڈ کے ہیں، وہ جب پیڑ کو دیکھتے ہیں اس پیڑ سے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھی بہرحال اپنے علم بھر، اپنی یہ جو ہے بساط بھر، یہ نہ کہہ رہے ہم کہاں قرآن کا۔ یقیناً جو قرآن کے معنی و مفاہیم اہل بیت سمجھتے تھے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی حد تک تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ پارک میں ہم بھی جاتے ہیں، پارک میں وہ بھی جاتے ہیں، ہم پارک میں جاتے ہیں کہاں کے لیے؟ ہری بھری پتیاں دیکھنے کے لیے۔ ہمیں اسی حد تک فائدہ پہنچتا ہے۔ تو قرآن تذکر ہے، قرآن کا لقب قرآن نے بیان، قرآن یہ جو ہے موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ تو یہ سارے صفات، 40 صفات قرآن کے بیان ہوئے ہیں، تو قرآن اور ساری کتاب جو ہے وہ یکساں نہیں ہے۔ ایک اور تقدس جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے خانہ خدا کو، مسجد کو تقدس حاصل ہے۔ ہمارا گھر، ہم گھر بنوا رہے ہیں، کوئی کافر مشرک آ کر کے ہماری ہیلپ کرنا چاہے، لے سکتے نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں، ہمارا گھر مشرکوں کے پیسے سے بن سکتا ہے، لیکن مسجد، مسجد اگر بن رہی ہے تو مسجد کی تعمیر میں کسی مشرک کا پیسہ اگر ہم لگانا چاہیں تو مشرک کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ خانہ خدا کی تعمیر ہو رہی تھی، مشرکین آ گئے، ہم بھی چاہتے ہیں کچھ اس میں ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ قرآن کی آیت آ گئی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کی تعمیر کریں، ان کا پیسہ اللہ کا گھر پاک گھر ہوگا۔ ہمارا گھر اور ہے، اللہ کا گھر اور ہے۔ یہ جو ہے نجاست کی عالم میں ہمارے گھر میں جایا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے گھر میں، مسجد میں جایا نہ کہیں، گھر گھر ہے، یہ بھی گھر ہے، وہ بھی گھر ہے، گھر گھر بھی جو ہے برابر نہیں ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کی تعمیر ہر ایک کا کام تھوڑی ہے، مسجد کی تعمیر وہ لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو یہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ خوف اگر ان کو کسی کا ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے، نہ سماج کا خوف ہے، نہ کسی حاکم کا خوف ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اگر خوف ان کو ہے تو صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے، خدا کا خوف ان کو ہوتا ہے. انہیں حق ہے مسجد کے تعمیر کرنے. مسجد کا انتظام کون چلا سکتا ہے؟ خادم الحرمین شریفین کون بن سکتا ہے؟ ہر شخص کو بننے کا حق ہے خادم الحرمین شریفین. مسجد کا یہ جو ہے متولی کون بن سکتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے میں اس سے بحث نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کیا یہ جو ہے متولی بھی صرف وہی بن سکتے ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں. صاحبان تقویٰ کون ہیں؟ عرض کر چکا ہوں، تقویٰ یعنی اپنی خواہش پر اللہ رسول اور اہل بیت کی خواہش کو جو ہے مقدم رکھنا. ہماری جو خواہش ہے، ہماری جو پسند ہے، کھانا وہ کھائیں گے جو انہیں پسند ہے، کپڑا وہ پہنیں گے جو انہیں پسند ہے، گھر وہ بنائیں گے جو انہیں پسند ہے. یہ کپڑا ہمیں پسند ہے مگر وہ کپڑا اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ایک شکل ہمیں پسند ہے، وہ شکل اہل بیت کو جو ہے پسند نہیں ہے، خدا کو پسند نہیں ہے. ایک گھر ہمیں پسند ہے، وہ گھر اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ایک بزنس کاروبار ہمیں پسند ہے، وہ کاروبار خدا کو پسند نہیں ہے. اس کاروبار میں فریب ہو، دھوکہ ہو، وہ کاروبار خدا کو جو ہے پسند نہیں ہے. تقویٰ یعنی اپنی پسند پر خدا اور رسول کی پسند کو مقدم رکھنا. یہ جو ہے متولی کون بن سکتا ہے مسجد کا؟ قرآن کی آیت سنیں، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ. اللہ ان پر عذاب کیوں نہ کرے؟ کچھ افراد ایسے ہیں، کیوں نہ ان پہ اللہ عذاب کرے؟ جبکہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ عالم ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں. وما کانوا اولیاءہ، یہ جو ہے متولی مسجد کے، یہ خادم الحرمین نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، خدا کے گھر کے جو ہے متولی پرہیزگاروں کے سوا، صاحبان تقویٰ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، متولی اسی کو بنا دو. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ متولی صاحب اپنی جیب سے کچھ لگا دیں گے، نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے بعد میں. جو کچھ مسجد میں آیا وہ ان کے اپنے گھر پہنچ چکا. آج کل جو اوقاف کا حال ہے ہم لوگوں کے ہاں، وہ کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. سب متولی ایسے نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ اچھے برے ہوتے نہیں. اکثریت آج ایسے ہی لوگوں کی ہو چکی ہے. قرآن بھی یہی کر رہا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں کہ مسجد کے لیے جو ہے متولی ہونے کے لیے دولت، شہرت یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ معیار تقویٰ ہے. کس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی زیادہ مسجد کے متولی ہونے کا وہ حقدار ہوگا. تو ہر گھر یکساں نہیں ہے. مسجد میں جانا ہے، خضوع زینتکم عند کل مسجد، دھج کے جاؤ. ہمارا الٹا ہوتا ہے نا، پارٹی میں جانا ہے تو سج دھج کے جائیں گے، اور مسجد میں آنا ہے. حدیثوں میں ہے کہ سب سے اچھا کپڑا اپنا پہن کر کے یہ جو ہے مسجدوں میں جاؤ، عطر لگا کر کے مسجدوں میں جاؤ، بدبو نہ آتی ہو بدن سے کہ مسجد میں آنے والے جو ہے آنے ہی چھوڑ دیں. تہران کی ایک مسجد میں یہ جو ہے سروے کیا گیا، وہاں یہ دیکھا گیا کہ مسجد میں نوجوان نہیں آتے، سب بڈھے آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ ایک آسان جواب ہے، ارے آج کی نسل تو خراب ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، دین سے بیگانہ ہو چکی. تو آسان جواب ہے نا، اب ان میں دین کہاں رہ گیا، ان کے اندر جو ہے مذہب سے محبت کہاں رہ گئی، یہ تو بالکل دنیا دار ہو گئے ہیں گناہوں کے. ایک آسان جواب یہ ہوتا ہے. لیکن ایک تھا بند ہے خدا جس نے، اصل بات انہی سے کیوں نہ جا کے پوچھیں، بجائے اس سے کہ ہم فیصلہ کریں ان کے بارے میں، ہم جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں. اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بعض گناہوں کو اگر دیکھتے ہیں تو گناہگاروں ہی سے پوچھیں کہ آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں، ہم خود فیصلہ کر لیتے ہیں. نماز میں مسجد میں جوان نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بے دین ہے. کسی خاتون کو دیکھا جن کے ہاں پردہ نہیں ہے، اور حجاب واجب ہے اسلام میں، بے پردگی یہ جو ہے گناہ ہے. کیوں بے پردگی؟ یار یہ لوگ بے دین ہو چکے ہیں، ان کو کیا سب جہنمی ہے، ان کو دین و مذہب سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے. خود انہیں سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے. چنانچہ سروے جب کیا گیا تہران میں، ان نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر آپ مسجد میں نہیں آتے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ کہیں پڑھتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے. سب کچھ ہے، آتے کیوں نہیں مسجد میں؟ مسجد دور آپ کے گھر سے؟ نہیں، بالکل قریب ہے. کہ پھر کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز جماعت میں آتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو کسی کا پیر ہوتا ہے اور کسی کا سر ہوتا ہے نا. جراب سے اتنی بدبو آتی ہے منہ سے ان کے، یا خود قالین کے اندر اتنی بدبو ہے قالین میں جو ہم سجدے پہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں پیر میں ان کے یہ جو ہے پسینہ ہوتا ہے، اسی پسینے کے ساتھ اسی جو ہے وہ جراب کے ساتھ آ گئے، بغیر اس کو دھوئے ہوئے، بغیر اس کو پاک کیے ہوئے، بغیر اس کو صاف کیے ہوئے. اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ کارپیٹ آہستہ آہستہ اس بدبو کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے. ناک کہاں لگنی ہے آپ کی؟ فرش کے اوپر. تو ڈائریکٹ بدبو جو آتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، اس لیے ہم لوگ مسجد میں نہیں آتے. اسی دن سارا کارپیٹ دھلے گئے، پھر انتظام کیا گیا کہ مسجد کے باہر انتظام کر رہے ہیں پیر دھل کر کے آیا کرے. خواجہ حضرات نے اپنی مسجدوں میں اچھا انتظام کیا ہندوستان میں، پتہ نہیں اور جگہوں میں نہیں جانتا، وہاں پر کوئی مسجد میں ان کے داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے پیر دھوئے بغیر، کیونکہ دروازے پر انہوں نے حوض بنا رکھا ہے، اس حوض میں سے ہو کر کے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں. چھوٹا سا حوض ہے، بہت گہرا نہیں، بغیر حوض میں پیر ڈالے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ آپ اپنے پیروں کو دھل نہ لے. دھلنے کے بعد قرآن کہتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ، مسجد یہ ایسی جگہ ہو جہاں لوگوں کو آنے کا شوق پیدا ہو سکے، ایسی جگہ نہ ہو کہ سوائے بوڑھوں کے جو ہر جگہ سے تھک چکے، جہاں جن کی جہاں جن لوگوں کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے ان کی جگہ مسجد بن جائے. خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی تعمیر بھی تقوی کی بنیاد پر ہو. پیسہ